نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا جتنا بھی اس بات پر ہم شکر کریں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جو مسلمان نہیں، تو ان کا اسلام لانا، اس پر محنت کرنا اگرچہ لوگ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن یقین ہی نہیں. لیکن جو لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت کی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آدمی کسی ہندو کے گھر، عیسائی کے گھر، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو. کیا پتہ دولت اسلام سے مالا مال ہو یا نہ ہو، اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نعمت کا ذکر کھانے کی نعمت کے ساتھ اور پینے کی نعمت کے ساتھ کیا گیا ہے. آدمی جب کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو یہ دعا بھی پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا پلایا، اور اس بات پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا. تو کھانا پینا جس طرح نعمت ہے زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا یہ بھی اس لائق نعمت ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. البتہ اتنی بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور ایک اعتبار سے دونوں لازم و ملزوم ہیں. اسلام ظاہر سے شروع ہو کر باطن پر ختم ہوتا ہے، اور ایمان باطن سے شروع ہو کے ظاہر پر ختم ہوتا ہے. ظاہری طور پر ہم جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس کا، اور ہم گویا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ بھی مسلمان، اس لیے کہ یہ نماز ایسی عبادت ہے جو صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، اور یہ طریقہ عبادت کسی اور کے یہاں اس طرح پر نہیں. اسی طریقے سے کوئی حج کر رہا ہے اور دیگر بعض عبادات ایسی ہیں ظاہری، تو وہ اسلام کہلاتی ہیں. اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اندر سے ہے، باطن سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا بھی اسمائی ہی، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، وہ صفاتی ہی اور اپنے صفات کے ساتھ متصف ہے، وہ قبل تو جمی احکامی، اور اس کے تمام احکام میں نے قبول کیے. وہ آدمی ایمان بھی لاتا ہے اللہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ اللہ آپ کے جتنے احکام ہیں میں ان سے سرتابی نہیں کروں گا، میں ان کی اطاعت کروں گا، فرما برداری سے پیش آؤں گا آپ کے ساتھ، آپ کے احکام کی فرما برداری کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا. اور آگے کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور قلب اس کی تصدیق کرتا ہے. تو زبان کا اقرار یہ اسلام، اور دل اس کی تصدیق کرے یہ قلب. تو اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر دل و جان سے آدمی عمل کرے. اب وہ احکام چاہے ہمارے نفس پر بھاری ہوں، ادا کرنے انہیں مشکل معلوم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے چونکہ احکام ہیں اور وہ حکیم ہیں، اس نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں یقیناً اسی میں ہمارے لیے حکمت ہے اور اسی میں ہمارے لیے فائدے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا نہ لانا یہ انسان کو فرما برداری سے نکال دیتا ہے. اب سمجھیے کہ بعض احکام وہ ہیں کہ آدمی دل و جان سے اس پہ عمل کر لیتا ہے، بعض اعمال وہ ہیں جو نفس کو بڑے بھاری لگتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے احکام پر عمل کر لے جو نفس پر گرا ہوں، بھاری ہوں، تو پھر دوسرے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب آدمی مشکل پرچہ حل کر لیتا ہے، مشکل سوال حل کر لیتا ہے، تو آسان سوال حل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور اس کو ہمارے بھائی طائف صاحب نے غالباً یہ یا اثر صاحب نے یوں کہا ہے کہ جو بھینس اٹھا لیتا ہے بکری بھی اٹھا لیتا ہے. جو بھینس اٹھا لے گا بکری اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ بھینس بھاری ہوتی ہے، بکری اس کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوتی ہے. تو ایک آدمی اگر بھینس اٹھا سکتا ہو اس کو کہا جائے کہ ذرا بکری اٹھا کے دکھاؤ تو کوئی مشکل کام؟ تو اسی طریقے سے وہ احکام جو نفس پر بھاری ہوتے ہیں، گرا ہوتے ہیں، عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، بظاہر وہ مشکل نہیں لیکن ماحول کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے وہ بہت بھاری معلوم ہوتے ہیں. اس لیے حضرت والا نے فرمایا ہمارے کہ جو شخص چار باتوں کی پابندی کر لے، چار احکام پر عمل کر لے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ کے ولی ہونے کی صورت میں دنیا سے جائے گا. دنیا سے جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا شمار اولیاء اللہ میں سے ہوگا. وجہ اس کی یہ بھائی کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کوئی نبی تو آئے گا نہیں اب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ دروازہ تو بند. لیکن جہاں تک ولایت کا دروازہ ہے تو نہ مردوں پر بند ہے نہ عورتوں پر بند. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی عورت تو عورت کو ہم چاہتے ہیں شانہ بشانہ چلے، تو میں کہتا ہوں کہ شانہ بشانہ نہیں، میں چاہتا ہوں دو ہاتھ آگے چلے. لیکن آج ہر ایک کا میدان ہے الگ الگ، جہاں میدان ہے وہاں پیچھے ہیں، یعنی جہاں چاہیے کہ دوڑیں آگے بھاگے، مردوں سے آگے نکلنا چاہیں تو ان پر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں. تقوی کی زندگی اختیار کریں، مردوں سے آگے دین میں نکلیں، کوئی پابندی ہے بھائی؟ مردوں سے بھی آگے نکل جائیں. کتنی خواتین اسلام ایسی ہیں جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کیا اور بعض مرد صحابہ اکرام سے بھی آگے نکل گئیں. وہ تو کوئی پابندی تھوڑی شریعت میں کہ خواتین پیچھے رہیں گے مردوں کی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہمیں حرص کرنی چاہیے، بھاگنا چاہیے، اور جن میں آدمی کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پیچھا کریں کہ بھئی ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں. تو یہ میدان ہے. تو عورتوں کے لیے بھی ولایت ہے، یاد رکھیے، مردوں کے لیے بھی ولایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مائی صاحبہ، بہت سارے صحابہ کرام ان کے شاگرد، بہت سے صحابہ نے ان سے روایتیں نقل کی اور فقہی مسائل معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے ان سے فقہی مسائل اور وہ بتایا کرتی تھی، تو اپنے وقت کی مفتی بھی تھی. اسی طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا، حضرت رابعہ بصریہ، ازواج مطہرات جتنی کی ساری کی ساری، اور اسی طریقے سے باقی بہت سی خواتین اسلام جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں مردوں پر فائق ہیں. اور جو ماحول اس زمانے کا ہے مردوں اور عورتوں کے اعتبار سے، تو یقیناً اگر ان کی تعداد میں کروڑوں میں بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کروڑوں مردوں سے اور عورتوں سے بھاری، ایک ایک عورت ایک ایک خاتون. تو شریعت نے کوئی پابندی تو لگائی نہیں اس معاملے میں. تو بہرحال ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. بس ایک ہی شرط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا. اب جو شخص بھی آپ کے جتنے طریقوں کے قریب ہوگا، جتنے آپ کی سنت پر عمل کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا، ولی بنتا چلا جائے گا. تو ویسے تو بہت سارے احکام ہیں، لیکن میرے بھائی جو نفس کے اعتبار سے بھاری اور بوجھل ہیں، جو ہمارے نفس پر اس کا عمل یعنی عمل کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، وہ کم از کم چار ہیں. اور خواتین کے لیے وہ بھی دو ہیں صرف. تو اس لیے مرد چار عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ولی اللہ بن جائیں گے، عورتیں اگر دو بار عمل کر لیں گی تو ولی اللہ بن جائیں گی. تو عورتوں کا نصاب آدھا ہے. ہمارے یہاں آج کل عالمہ بھی اگر بناتے ہیں تو وہ مرد سے آدھا ہی ہوتا ہے نصاب. عام طور پہ 8 سالہ نصاب اگر مرد کے لیے ہے، 16 سالہ تو عورت کے لیے آدھا ہے. 4 سال میں عالمہ بن جاتی ہیں. اس لیے کہ ان کو ضروری تعلیم دی جاتی ہے جو ان کے لیے ضروری ہے. پوری تعلیم جو مردوں کو دی جاتی ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ انتہائی ضروری جو ان سے متعلق احکام ہیں وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی یہاں معلوم ہوتی ہے. بہرحال دو چیزیں ایسی ہیں، اگر خواتین عمل کر لیں گی انشاءاللہ ان کا مقام بھی جو ہے وہ وقت کے ولیہ میں وہ شمار ہوں گی. تو نفس کو جو بھاری عمل لگتا ہے، ان میں سے ایک عمل، دو عمل ظاہری ہیں، دو بات نہیں. بیانات اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن آج تھوڑی سی ترتیب الٹ گئی. اور دین کی باتیں تو وہی پرانی ہوتی ہیں ہمیشہ بھائی، کوئی نئی نئی باتیں تو کوئی لا نہیں سکتا. اب آدمی بوتل بھی تو بار بار پیتا ہی ہے نا، کسی کو پیپسی پسند ہے تو ہر کھانے میں پیپسی پیتا ہے. وہاں پر آدمی کبھی نہیں سوچتا میں نے ابھی صبح تو پی تھی پھر شام میں پی رہا ہوں. کسی کو قورمہ پسند ہے تو جناب پتا چلا کہ ہر منگل بدھ کو کہتا قورمہ ہی بناؤ، یا کسی اور دن کہتا ہے بریانی بناؤ لازمی، حالانکہ وہ ایک ہفتے پہلے بھی کھائی تھی، بلکہ بعض اوقات ایک دن پہلے کھاتا ہے پھر دوسرے دن بھی کھاتا ہے. تو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب جسمانی غذائیں تم بار بار حاصل کرتے ہو تگڑا ہونے کے لیے اور صحت بنانے کے لیے اور جان بنانے کے لیے، تو روحانی غذائیں اگر بار بار ان کا ذکر کیا جائے تاکہ ہماری روح قوی ہو جائے، ان باتوں کو سن سن کر اور عمل کرنا آسان ہو جائے، تو اس میں کیا مشکل بات ہے. اس لیے بار بار اس لیے کی بات کی جاتی ہے تاکہ آدمی کے لیے آسان ہو جائے. پھر یہ کہ ایک موقع پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، دوسرے موقع پر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے سن لیا، اب کسی نے دوسری مرتبہ سن لیا، اس لیے بعض باتیں آسان ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ ماحول میں آنے سے آدمی کے لیے دین پر چلنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. مشکل تب ہوتی ہے جب آدمی ماحول سے دور چلا جائے، کٹ جائے، اس وقت پہ دین پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے ماحول میں آ جائے تو دین پر چلنا بہت آسان. تو بہرحال سب سے پہلی جو چیز ہے جو ظاہری عمل، میں نے ایک بات کہی تھی اسلام اور ایمان، ظاہر اسلام تو ظاہر کی چیز کا نام ہے نا. اگر ایک شخص اس ظاہری عمل کو نہیں کرتا تو ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، ہمیں نہیں پتا. اسی لیے بعض حضرات نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا فقہاء نے کہ اگر ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، اس کا مسلمان ہونا معلوم نہیں ہے اور شکل و صورت سے بھی معلوم نہیں ہوتا، تو سلام کرنا پھر ایسی صورت میں ضروری نہیں. ہاں اگر معلوم ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر کوئی حرج نہیں. تو اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے شاعر اسلام میں داخل ہے، وہ ہے داڑھی. اور داڑھی کا بھی فقط اتنا ہونا کافی نہیں کہ وہ صرف چھوٹی سی ہو، بلکہ ایک مشت، ایک مٹھ، چار انگل جو بھی کہہ لیجئے، اور وہ بھی تینوں طرف سے، یعنی دائیں بائیں اور نیچے سے، تینوں طرف سے. میرے عزیز بھائیو، یہ بیان کرنے کا مقصد، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں جب بھی بیان کرتا ہوں، تحقیر کسی کی نہیں بلکہ توجہ دلانا مقصود ہے. بعض اوقات آدمی کی توجہ نہیں ہوتی، حکم کا علم نہیں ہوتا، وہ اس کو معمولی بات سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں. اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مولویوں میں آپس میں اختلاف ہے, پہلے یہ تو متحد ہو جائیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن باتوں میں متحد ہیں اس میں تو تم بھی متحد ہو جاؤ, جس میں اختلاف ہے چلو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ بعد میں عمل کر لیں گے, اس میں پہلے آپ متحد ہو جائیں, لیکن جن میں اتحاد ہے اس میں تو متحد ہو جاؤ کم از کم. تو چاروں ائمہ کے نزدیک 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور چاروں ائمہ کا تو نام میں نے ویسے لے دیا ورنہ ولی اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. تو اس طرح لاکھوں کروڑوں تعداد پہنچ جاتی ہے اولیاء کرام کی, تو اس لیے کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں. یہ بات میں نے آج کے جمعے میں بھی عرض کی کہ سعودی عرب میں ہمارے ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے حضرت مولانا عاشق علائی بلند شہری رحمت اللہ علیہ, ابھی 2-1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. جامع دارالعلوم کراچی میں استاد الحدیث بھی تھے اور مجذوب قسم کے آدمی تھے, بڑے عجیب و غریب آدمی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا عربی نام رکھا وجوب ایفاء اللحیہ, یعنی داڑھی کا وجوب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ داڑھی رکھنا واجب. نام کتاب کا یہ تھا, جب اس کو پریس میں دیا چھپنے کے لیے تو مالکان نے انکار کر دیا, یعنی کئی پریسوں میں دیا, سب نے کہا بھی ہم یہ نہیں چھاپ سکتے. اور وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ بھئی آپ نے داڑھی رکھنا واجب قرار دیا اس میں, بلکہ نام ہی سے پتہ چلتا ہے وجوب ایفاء اللحیہ. ہمارے نہ بادشاہ کی داڑھی, نہ ہمارے وزراء کی, نہ مشیروں کی, اللہ ماشاء اللہ کسی کی ہو, اور ہے بھی تو وہ شرعی نہیں, اس لیے ہم اس کتاب کو شائع نہیں کر سکتے. تو حضرت مولانا شیخ علیہ صاحب نے یہ کیا کہ اس وقت کے جو شیخ تھے شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا کہ آپ اس پر تقریر لکھ دیں. تو چونکہ مفتی اعظم سعودی عرب تھے, ان کی تقریر لکھنے کے بعد کوئی آدمی اگر وہ کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے تو چھاپنے سے انکار نہیں کر سکتا, اتنا پاور وہاں کے مفتی اعظم کو ہے. ہمارے ملک کے بیچارے مفتی اعظم تو بے شک ہے اسلام کے حلقوں میں تو ہیں, لیکن حکومت تو کسی مفتی کو مانتی نہیں, کیونکہ سب سے بڑی مفتی اعظم وہ خود ہی ہے. کیونکہ جس کو وہ قرآن کا حکم کہہ دے, جس کو شریعت کا حکم کہہ دے, وہ کہتے ہیں یہی شریعت ہے اور یہی بس دین ہے. تو بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہاں کے مفتی اعظم کو یہ پاور, یہ اختیار ہے, اگر وہ تقریر لکھ دیتا ہے کسی کتاب کی اور یہ لکھ دیتا ہے کہ بھئی کتاب صحیح ہے تو اس کتاب کو چھاپنے سے کوئی روک نہیں سکتا. انہوں نے وہ کتاب ان کو پیش کی کہ آپ اس پر تقریر لکھ دیں, پڑھ بھی لیں, کوئی خامی ہے تو بتا دیں. انہوں نے پوری پڑھی اور اعتراض کیا تو فقط ایک اعتراض کیا, اعتراض وہ بھی یہ کہ احناف کے نزدیک ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹ سکتے ہیں, یعنی جائز ہے, ضروری نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو, یہ بھی نہ کاٹو. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے, یعنی اعتراض یہ نہیں تھا کہ بھئی داڑھی کیوں رکھتے ہیں, بلکہ یہ تھا کاٹتے کیوں ہیں ایک مشت کے بعد, وہ بھی چھوڑ دو. بہرحال وہ اعتراض تو اپنی جگہ پر, لیکن پھر اس کے بعد وہ کتاب چھپ گئی. اور ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ حج اور عمرے کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑتے اور جو بال زائد ہوتے تھے ان کو کاٹ لیتے تھے, اور کوئی صحابی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتا ہوا نہ دیکھ لے وہ کوئی ایسا عمل کرتا نہیں, کر سکتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کا عمل حجت ہے. بعض لوگ حجت نہیں مانتے, لیکن ہمارے نزدیک تو الحمدللہ حجت ہے کہ صحابہ نے جو کیا وہ عمل صحیح, ہمارے لیے بھی حجت ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں اسے, ہم دلیل بنا سکتے ہیں. تو اس سے دلیل کی بنا پر احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مونچھ داڑھی کے بعد آدمی اگر کاٹ لے تو جواز ہے, اگرچہ عزیمت یہ ہے کہ نہ کاٹے, عزیمت یہ ہے, لیکن رخصت یہ ہے کہ کاٹ سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارا دین یہ بھی چاہتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھنے میں ایسا نظر نہ آئے کہ جو بدحیت یا بدوضع آدمی نظر آئے, بلکہ اس کی وضع قطع اچھی ہو. تو داڑھی کو بھی بنا سنوار کر رکھیں, اور بنانا سنوارنا کم از کم یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد اس کو آدمی برابر کر لے, لیکن یہ ایک مشت تینوں طرف سے ہو. یہ نہ ہو کہ صرف نیچے سے ہو اور دائیں بائیں سے بالکل نہ ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ تینوں طرف سے ایک مشت. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں، چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اہمیت اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، باقی کوئی عمل ایسا ہے، خدا نہ کرے کوئی آدمی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے، کوئی اور بدکاری کر رہا ہے، تو جب وہ کر رہا ہے اس وقت تو کر رہا ہے لیکن اس کے بعد ختم. لیکن یہ عمل ایسا ہے میرے عزیز بھائی کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی گناہگار، طواف کر رہا ہے تو طواف میں بھی گناہگار، عمرے کی ادائیگی ہے تو بھی گناہگار، حج کر رہا ہے تو بھی گناہگار، اور عرفات کے میدان میں وقوف میں ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود گناہگار. کتنی بری، برا عمل کٹانا. اور میرے عزیز بھائی، آدمی سو رہا ہے تو بھی گناہگار، جاگ رہا ہے تب بھی گناہگار، چل رہا ہے تب بھی گناہگار، آفس میں بیٹھا ہے تو بھی گناہگار. یعنی جب تک اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا یہ گناہ مسلسل ہے. اور گناہ بھی صغیرہ نہیں، اب کبیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بار بار ایک صغیرہ گناہ کو دہرایا جائے تو اصرار اس گناہ کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کیا میرا طرز حیات تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں؟ ایک صحابی کو فرمایا، کیا تمہارے لیے میرا طرز حیات بہترین نمونہ نہیں؟ یعنی محبت کی کمی کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن اس کے عمل کی مخالفت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالف المشرکین، مشرکین کے خلاف کرو، یعنی جو عمل وہ کرتے ہیں تم اس سے ہٹ کر کرو. اور پھر آگے مزید فرمایا کہ وفر اللحا، قص الشوارب وعف اللحا، ایک جگہ آتا ہے کہ مونچھے کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو یہ حکم ہے بخاری شریف جلد دوم کے اندر. اسی طریقے سے اور دیگر روایات میں بھی دیکھیے، اس زمانے کے مشرکین کا یہ معاملہ تھا. بعض جو تھے وہ، چنانچہ ایک سفیر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور اس کی داڑھی نہیں تھی، مونچھے بڑی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا. حالانکہ وہ سفیر تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، اس پر کوئی حکم شریعت لاگو بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکل و صورت چونکہ پسند نہیں تھی، اس لیے آپ نے چہرہ اپنا دائیں بائیں کر لیا. اور بعد میں اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا شکل بنائی؟ تو اس نے کہا کہ ہم، اور یہ فرمایا کہ تمہیں کس نے حکم دیا ایسی شکل بنانے کا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے. اور رب سے مراد ان کا بادشاہ، کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی کتروائیں. اور بعض روایت میں جو ہے وہ آتا ہے بالکل باریک کرنا، یعنی بعض نے کہا مبالغے سے کام لینا، تو بعض نے اسی لیے فرمایا اگر کوئی اس طرح سے بھی مونچھے صاف کر دے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن زیادہ تر فقہ کرام اس بات کی طرف گئے کہ کینچی سے کاٹ لے باریک، جتنی ہو سکتا ہے وہ کر لے، لیکن اگر کبھی اس طرح سے بھی کر لے کسی وجہ سے تو بہرحال گنجائش ہے، حرج نہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ ایسا اہم فریضہ ہے. میں نے حج کے موقع پر بھی دیکھا، اب اپنے مسلمان بھائی ہیں، دیکھ کر دل کڑتا ہے. اور صرف پاکستانی کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمان زیادہ گناہگار ہیں، کوئی سب جگہ آج زوال کا معاملہ ہے دین اسلام کے بارے میں، چاہے وہ مصر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ سعودی عرب کے مسلمان ہوں، لبنان کے ہوں، فلسطین کے ہوں، ترکی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہیں ہر طرح کے لوگ. تو بہرحال حج کا موقع ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب حج اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی ایسا حج کرے جس میں نہ کسی سے لڑے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، نہ کسی کو گالی بکے، نہ کسی کے ساتھ برا عمل کرے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک صاف. لیکن ادھر سے واپس آئے، مینا پہنچے اور جناب قربانی کی، قربانی کے ساتھ جب اپنے بالوں کو کٹا رہے ہیں تو وہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کی داڑھی بھی مون رہے ہیں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ حج جیسا عمل ہم کرنے آئے ہیں لیکن ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا، 9 تاریخ عرفات سے واپسی ہوئی، یعنی 10 تاریخ کی صبح، اور ہم نے جو ہے وہ کنکری ماری شیطان کو، اور اس کے بعد پھر قربانی کی، قربانی کے بعد اب حلق کرائے، اپنے سر کے بال منڈوائے. تو اکثر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر وہیں پر ہی اپنے اپنے خیموں کے پاس بیٹھے داڑھی بھی چھیل رہے ہوتے ہیں، مون رہے ہوتے ہیں. تو یہ عمل دیکھ کر بڑی ہی کراہیت بھی ہوتی ہے، سچی بات، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں لیکن چونکہ شاید حکم معلوم نہیں، شاید اس حکم کی اہمیت کا علم نہیں، اس لیے میرے عزیز بھائیو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ حکم معمولی نہیں ہے. ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ داڑھی مون رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی کاٹتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً یہ جواب دیا کہ بلے ریشمی تراشم دل کسرا نمی تراشم، ہاں میں داڑھی کاٹ رہا ہوں لیکن دل تو کسی کا نہیں توڑتا. مطلب کیا تھا؟ یہ عام طور پر لوگ جواب دیتے ہیں کہ صاحب ہم کسی کا دل نہیں توڑتے، لیکن ارے بھائی اگر کوئی ناجائز کام کے لیے کہے تو آپ کیا اس وقت بھی یہی کہو گے بھائی دل نہیں توڑتا میں کسی کا، چلو تم گناہ پر کہہ رہا تو گناہ بھی کر لیتا ہوں. دل نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف نہ کرو. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کے دل رکھنے میں اللہ اور رسول کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو وہاں دل توڑ دینا چاہیے، وہاں حکم نہیں ہے دل رکھنے کا. بعض نے فارسی میں ایک دل بدست آور کے حج اکبر اس، دل ہاتھ میں لے لو کہ یہ حج اکبر ہے، تو بلا شبہ جو جائز امور ہے ان میں ہے، لیکن جہاں ناجائز امور ہے بھائی تو وہاں تو پھر بات یہ ہے کہ اپنا دل توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے تو کیا ہے. حکم تو یہ ہے کہ اگر ہمارا اپنا دل ٹوٹ رہا ہو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے، ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے لیکن ہم توڑ کس کے لیے رہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے لیکن تیری بات نیچی نہ ہو، تیرا حکم نہ ٹوٹے. تو میرے بھائی اس وقت اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے لاج رکھتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کو باقی رکھا، اپنا دل توڑ دیا، اپنے آرزوں اور ارمانوں کا خون کر دیا لیکن میری بات کو بڑا کیا. ہم جب اس طرح سے کریں گے تو اللہ رب العزت بھی پھر ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا نا ولی بننے کا نسخہ ہے یہ. اب صرف یہی بات نہیں کہ داڑھی رکھ لے باقی اعمال پہ عمل نہ کرے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی کرے، لیکن ایک ظاہری عمل اس پر تو آؤ. تو بہرحال اس نے کہا کہ ریشمی تراشم دل کسرا نمی تراشم، کہ میں داڑھی چھیلتا ہوں اور کسی کا دل تو نہیں توڑتا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ دل رسول می تراشی وہ گوئی کہ دل کسرا نمی تراشم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہا ہے، چھیل رہا ہے اور کہتا ہے کسی کا دل نہیں توڑتا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ رہا ہے، پامال ہو رہا ہے. تو جب آپ کا حکم ٹوٹے گا تو کیا آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ یہ عمل میں نے کہا نا کہ غفلت کی بنا پر ہوتا ہے. اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے فوراً کہا کہ جزاک اللہ کے چشم انباز کر دی، مرحبا جانے جا ہم راز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، آج تو نے میری آنکھیں کھول دی. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا اس پہلو سے کہ یہ عمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کا حکم پامال ہوتا ہے. اس نظریے سے، اس پہلو سے تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے آج میری آنکھیں کھول دی. تو میرے عزیز بھائی بار بار ان باتوں کو کہنے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے، کیا پتا کس کے دل میں کب اللہ تعالیٰ بات ڈال دیں. آج ہم اپنے آئیڈیل شخصیات کو لیے پھرتے ہیں، کسی کے بالوں کی نقل کرتے ہیں، کسی کے کان کس طریقے سے وہ مڑوڑتا ہے وہ کرتے ہیں، کسی کی مونچھ اپنانے کا اسٹائل اختیار کرتے ہیں، کسی کے کپڑے پہننے کے اسٹائل کو اختیار کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی دنیا کے سارے ہی لوگ کیا اس قابل ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے؟ اور ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم خدا نعوذ باللہ کیا اس قابل نہیں کہ ان کی تقلید کی جائے؟ سکھ اپنے جو ہے وہ جو ان کے پیشرو ہیں اور ان کے جو بڑے ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ اپنی داڑھی کے بال کٹاتے ہیں، نہ اپنے سر کے بال کٹاتے ہیں، نہ جسم کے کسی حصے کے بال کٹاتے ہیں. پگڑی بھی رکھیں گے، جوڑا بھی باندھیں گے، کس لیے؟ کہ ان کا بابا گرو نانک نے کہا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت اور قدر و قیمت بابا گرو نانک سے بھی نہیں چاہیے؟ دنیا کا کوئی اداکار کوئی خاص قسم کے کپڑے پہن لیتا ہے تو ہم وہ فیشن پورے طور پر اپناتے ہیں، ہماری بچیاں بھی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کرنے میں ہماری جان جاتی؟ میرا عزیز بھائی سوچو، غور کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو ہم کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اصل مقصد تو سارے اعمال کا ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ اللہ کس شکل میں راضی ہوگا؟ کیا بش کی شکل اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرنے سے راضی ہوں گے؟ میں نے کہا نا ہمارے پاس اور اعمال تو نہیں ہے، لیکن کیا پتا اس ظاہری شکل و صورت بنانے پر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے تو بہت اعمال خراب ہیں بھائی، ہم کوئی اپنے اعمال پہ فخر نہیں کرتے، تو اس لیے کیا پتا اللہ تعالیٰ اس بنا پر ہماری مغفرت فرما دیں کہ میرے نبی کی شکل و صورت بنا کر آیا یہ، تیرے محبوب کی یا رب میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، تو ظاہری صورت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، اللہ نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال کر دیا، نہ صرف کر دیا بلکہ اسی وقت جنت کے نظارے بھی دکھا دیے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی نقل کر کے آئے تھے، ان کا سا لباس پہن کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے ہیں، تو دولت اسلام عطا فرما دی کہ جب انہوں نے نقل کی ہے ظاہر تو باطن اللہ نے ان جیسا کر دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کا ایمان ایسا قوی کر دیا کہ فرعون نے کہا کہ اچھا تم نے ان کی بات مان لی، لگتا ہے تمہارا بڑا ہے اور تم اس کی بات مان رہے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی میں تمہارے ضرور بالضرور تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ایک ہاتھ ایک پاؤں، اس طریقے سے اگر سیدھا ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں پاؤں کٹوا دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تیرا جی چاہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا حکم اس دنیا میں چلے گا بس آخرت میں نہیں۔ یہ کہاں سے ایمان آ گیا اتنا؟ اللہ رب العزت سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آتی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا معاملہ فرماتے ہیں، کسی کو بخشنے کا اور کسی کو جو ہے وہ نوازنے کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دے۔ اب کب کس کو ہدایت مل جائے ہمیں نہیں پتا، اس لیے حقیر تو کسی کو مت جانو، سارے مسلمان قابل احترام، بلکہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے سے بہتر سمجھو ہر ایک کو، چاہے وہ عملی اعتبار سے کتنا ہی کوتاہ کیوں نہ ہو، اپنے سے بہتر سمجھیے۔ کبھی خدا نہ کرے اس بنا پر آپ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا شروع کر دیں کہ میری داڑھی، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں حج پہ حج کر رہا ہوں، میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بیت اللہ کے دروازے میرے لیے اتنی دفعہ کھل گئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اعمال ہے، ورنہ غالباً ابو جہل کی پیدائش بھی بیت اللہ میں ہوئی تھی، تو کیا ابو جہل کی پیدائش سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا؟ یاد رکھیے اعمال ہے اصل، ورنہ کفار بھی بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ بھی بیت اللہ میں داخل ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے سردار کفار کے وہ بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے باقاعدہ، بلکہ انہوں نے تو یہ جو دروازے آپ آج دیکھتے ہیں کہ بہت اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اسے نیچا کر دیا جائے اور اس کے دو دروازے کر دیے جائیں، ایک طرف سے داخل ہوں دوسری طرف سے نکل جائیں، یہ آپ کی خواہش تھی زندگی۔ اور بعد میں ایک بادشاہ نے ایسا کر بھی دیا تھا کہ اس دروازے کو نیچے کر دیا تھا اور دوسرا دروازہ ادھر سے نکال دیا تھا تاکہ ادھر سے داخل ہوں اور ادھر سے نکل جائیں، لیکن جب اگلا بادشاہ آیا اس نے دوبارہ اس کو اونچا کر دیا اور پچھلا دروازہ ختم کر دیا۔ بعد میں پھر وہاں اس وقت کے جو مفتی اعظم تھے ان سے فتویٰ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی، کیا میں دوبارہ، یعنی ان کو جب بتایا گیا کہ بھائی یہ جو ہے آپ سے خواہش تھی، تو اس کو بعد میں افسوس بھی ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں دوبارہ ویسے ہی کر دوں، اور فرمایا اب رہنے دو ورنہ بادشاہ اس کو کھیل بنا لیں گے، ایک بادشاہ آئے گا اس کو اونچا کر دے گا، دوسرا آئے گا نیچا کر دے گا، پھر آئے گا اس کو اونچا کر دے گا، اور یہ کھیل بن جائے گا۔ فرمایا رہنے دو، آئندہ اس کو جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو، بس اس کو چھیڑو مت۔ تو یہ اونچا میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اونچا کیوں، کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے کافر سرداروں نے کیا، وہ چاہتے تھے کہ ہم سیڑھی لگا کر خالی اندر داخل ہو جائیں اور جو غریب ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ لیکن خالی اندر داخل ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا بھائی، اصل چیز اعمال ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بھی تو ہو، تو بلا شک و شبہ ہمارے لیے قابل احترام، ہم تو اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر، ہم کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھ, اپنے خدا نہ کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے, بلکہ ہر اعتبار سے دوسرا ہم سے بہتر ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر خاتمہ ایمان پر فرما دیں تو بس پھر انشاءاللہ ہمیں کامیابی, پھر کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تم افضل ہو یا کتا بہتر ہے, فرمایا کہ بھائی اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو انشاءاللہ میں بہتر ہوں, خدا نہ کرے خاتمہ اگر کفر پہ ہوا تو کتا بہتر. کیا وجہ ہے؟ اس کتے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لیکن خدا نہ کرے ہم سے تو حساب کتاب ہے, اور پھر کفر پر اگر موت آ جائے تو پھر حساب کتاب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر میں ہی بہتر ہوں, لیکن خدا نہ کرے چنانچہ اس وقت تک دعویٰ نہیں کر سکتے, وقت آخر تک جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے, اور اس شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے آخر تک لگا رہتا ہے, اس وقت بھی کوشش کرے گا. یہی وجہ ہے فقہاء نے لکھا کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے تو آج کل تو یہ کرتے ہیں کہ کسی کا پوتا سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, کسی کے بیٹے کو لے آتے ہیں کہ ابا کی شکل دیکھ لے اور ابا اس کی شکل دیکھ لے, تو بلا شبہ وہ کہتے ہیں فلاں کی فلاں میں جان اٹکی ہوئی. لیکن فقہاء نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اس کو آخرت کی تلقین کریں کہ کلمہ شہادت پڑھیں, اس قسم کے معاملات سامنے نہ لائیں, ورنہ اس کا دل دنیا سے جانے کو نہیں چاہے گا اور دنیا میں دل اٹکا رہے گا. اس لیے اس وقت کا حکم یہ ہے جب بالکل آخری وقت ہو کہ بس کلمہ طیبہ پڑھیں, اس کو بھی نہ کہیں کہ تم پڑھو, اس لیے کہ وہ وقت جاکنی کا عالم ہے, سختی کا موقع ہے. خدا نہ کرے تکلیف برداشت نہ ہو اور وہ کہہ دے جاؤ میں نہیں پڑھتا تو کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے. اس لیے اس وقت یہ کہنے کا حکم نہیں ہے کہ کلمہ پڑھیے, بلکہ صرف اتنا حکم ہے کہ تم پڑھو, کلمہ پڑھتے رہو, انشاءاللہ وہ تمہارا کلمہ سن کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا, وہ بھی پڑھ لے تو اب خاموش ہو جاؤ بس. اگر اس پر خاتمہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہوا, لیکن خدا نہ کرے اگر پھر وہ کوئی بات کر لے تو اب تم دوبارہ کلمہ شروع کر دو, پڑھتے رہو یہاں تک کہ پھر وہ ادا کر لے تو بس ختم, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ بات دوسری نکل جاتی ہے, مسائل سے مسائل نکلتے ہیں, لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ موت کا تو کسی کو پتہ نہیں, مرتے دم تک شیطان لگا ہوا ہے انسان کے پیچھے, اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں افضل ہوں, افضلیت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کو پتا ہے کہ نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند, کسی نے کہا نا زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا کون سی خوبی پسند ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرے عزیز بھائی کہ ہم اس کی جان بوجھ کر دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی نافرمانیاں کریں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ خاص مہربانی کے معاملے کریں, رحم و کرم کے معاملے کریں, اور ہم اس کی نافرمانیاں کریں, یہ شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں اور ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ اس نے بڑا احسان کیا. تو اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دو دے دی, کان سننے کے لیے دے دیے, دل و دماغ عطا فرما دیے, ہاتھ دے دیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ایک ہاتھ نہیں, کوئی دونوں ہی ہاتھوں سے خالی ہے, کسی کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, اور کسی کوئی جو ہے اب نارمل ہے بےچارہ ہے 25 سال کا لیکن بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. کتنی کیسے کیسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ ہر چیز ہے صحیح و ساری متا فرمائی, تو کتنا شکر ادا کرنے والی بات. اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں. تو جیسا کہ میں نے کہا نفس پر بھاری چیز ہے یہ, داڑھی رکھنا آسان نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا ایسے زمانے میں جبکہ اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہو اور وہ سنت مردہ ہو رہی ہو, تو ایک حدیث میں یعنی بخاری میں تو یہ آتا ہے کہ ایک شہید کا ثواب اسے ملے گا, اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور جہاں فضیلتوں کی روایتیں ہوتی ہیں تو وہاں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ بھی قابل جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ضعیف حدیث, ضعیف حدیث کا مطلب غلط کے مقابلے میں نہیں ہے یہ, کیونکہ صحیح کے مقابلے میں موضوع حدیث آتی ہے. اور یہ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی اس میں ایسا ہے جو مجہول ہے, جس کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں کہ وہ کیسا تھا, سچا تھا یا جھوٹا تھا, کوئی ایک راوی بیچ میں ایسا آ گیا, یا راویوں کی جو فہرست ہے اس میں ایک راوی بیچ میں کہیں غائب ہے. اس قسم کی کوئی فنی بات ہوتی ہے, یہ بات عام لوگ نہیں سمجھتے, محدثین کی اصطلاح ہے. اس لیے حدیث کی اقسام ہیں، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، حسن لذاتہی ہے، حسن لغیرہی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، بہت سارے روایات اس کی اصطلاحی پہلو ہیں. اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوتی، لیکن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ضعیف حدیث قابل عمل ہی نہیں ہوتی. الگ ایسا نہیں، ایک روایت سند کے اعتبار سے ضعیف چلی آ رہی ہوتی ہے لیکن دوسری روایت صحیح بھی موجود ہوتی ہے، اس صحیح روایت کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ضعیف بھی صحیح ہو جاتی ہے. بہرحال ایک علمی بات ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھاتا، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک حدیث میں ایک شہید کا ثواب، تو بھائی کیا ایک شہید کا ثواب کم ہوتا ہے؟ وہ بھی تو کم نہیں ہے، لیکن اگر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہو تو کیا ہی بات. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سنت ایسی ہے کہ اس کے رکھنے پر گھر میں ہی سب سے پہلے مخالفت ہوگی. بعض اوقات باپ مخالف ہوگا، بعض اوقات ماں مخالفت کرے گی، بعض اوقات بیوی مخالفت کرے گی، بعض اوقات بہنیں مخالفت کریں گی، اپنے عزیز مخالفت کریں گے، دوست مخالفت کریں گے، اپنے پرائے جس کو دیکھو وہ مخالفت میں آگے آگے آئے گا. تو یہ ہے فساد امتی، فساد کے زمانے میں آسان نہیں ہوگا اس سنت پہ عمل کرنا، لیکن من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، اور دوسری روایت ہے فلہ مئت اجر شہید، 100 شہیدوں کا ثواب. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا چل رہا ہو کہ بھائی ایک پاؤنڈ جو ہے وہ 100 روپے کا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں؟ ڈالر جو ہے وہ 60 روپے کا ہے، 65 روپے کا ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں کہ ڈالر مل جائیں کہیں سے، بھائی تنخواہ ڈالر میں ہو. اسی لیے ہمارے وزیر اعظم بھی آج کل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی 900 کچھ روپے جو ہے فیکس آمدنی ہو گئی، لیکن کسی نے کہا کہ نہیں آمدنی تو جو ہے وہ 2 ڈالر سے زیادہ نہیں ہے مجموعی اعتبار سے. 2 ڈالر کیا ہوتی ہے فیکس آمدنی؟ لیکن بہرحال وہ ایک، لیکن ہم ڈالروں کے پیچھے جاتے ہیں کہ بھائی اس کے بن کے ہی جاتے ہیں، لیکن نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتے. یہاں پر بھی تو ایسا معاملہ ہے نا، اول تو ایک شہید ہی کچھ کم نہیں ہے، اور اگر 100 شہیدوں کا ثواب ہو تو پھر کیا ہی بات. تو اس لیے رغبت والی حدیثیں بھی موجود ہیں. تو بلا شک و شبہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے مخالفین بہت، کیونکہ ظاہری عمل لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے اللہ تعالی کی محبت مقصود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقصود ہے، ہمیں اس سے کیا کہ ہمیں کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے. کسی کو کچھ پسند آیا، کسی کو کچھ پسند آیا، لیکن ہمیں تو اللہ تعالی کی نظر پسند ہے کہ اس کو کیا محبوب ہے. اس لیے اس بات پر مت جائیے کہ کون اس عمل کو اچھا سمجھے گا، کون برا سمجھے گا. سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ساری چیزیں پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس گاڑی آ جائے تو 10 حاسدین پیدا ہو جائیں گے، آپ کے پاس اچھا مکان آ جائے 10 حاسدین پیدا ہو جائیں گے، عزیز رشتہ داروں میں پیدا ہو جائیں گے. نہیں ہے تب بھی کہ میاں یہ تو ہے ہی گنگلا صدا کا، فقیر ہے بالکل، مانگ کے کھاتا ہے، تب بھی خوش نہیں ہے. آ جائے تب بھی خوش نہیں ہے، تو لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے. اس لیے ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ ایک ذات صرف اللہ رب العزت کی، کسی کی پرواہ مت کرو. جب نہیں کرو گے انشاءاللہ پھر سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ بھائی صاحب ذرا دعا کر دیجئے. کل تک مخالفت کریں گے، لیکن اس وقت تک کریں گے جب تک وہ یہ سمجھیں گے بھائی 2-4 دن 10 دن 20 دن مخالفت سے شاید یہ پچھلی روش کو اختیار کر لے. لیکن اگر آپ نے نہیں کی، مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال گزر گئے کہ یہ بہت پکا آدمی ہے بھائی، لیکن ہے صحیح آدمی، ہے صحیح آدمی، آپ کہیں گے یار دعا کرنا بھائی ہمارے لیے، پرچہ ہے کل امتحان. تو جو لوگ مخالف ہیں کل انشاءاللہ دعا کے لیے آپ ہی کے پاس آئیں گے. لیکن جنہوں نے یہ عمل کر لیا، اب اپنے باقی اعمال بھی اچھے کریں، کیونکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کوئی آدمی دین کو بدنام نہ کرے. آج بہت سے لوگ دین کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ ہم اس کو ترک کر دیں گے. ہم اچھے اعمال اختیار کریں. جو لوگ بدنامی کا سبب بنتے ہیں ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اب کتنے ایسے ہیں کہ جو داڑھی نہیں رکھتے لیکن ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، بےمانی بھی کرتے ہیں، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم داڑھی رکھ لیں بھائی، چونکہ ایسے لوگ چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، لہذا ہم داڑھی رکھ لیں. لیکن وہاں ہم یہ اس طرح سے نہیں سوچتے. لیکن اگر داڑھی والے نے کوئی غلط کام کر لیا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی تو وہ دیکھ کر آئے تو بلا شبہ ہے تو غلط بات. ہمارا کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ جب سنت رسول پر آپ عمل کریں گے، اور سنت بمانے طریقہ یاد رکھیے، ورنہ ہے واجب اس کا حکم، جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یار میں یہ عمل کروں گا لوگ کیا کہیں گے، تو خود بخود شرم محسوس ہونے لگتی ہے. تو پہلے سینما گھر پہ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچواتا تھا اور آج جو ہے وہاں سے گزرتے ہوئے شرما رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. تو یہ جو عمل پہلے پسندیدہ تھا آج انتہائی ناپسندیدہ ہو گیا. تو بات وقت وقت کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے سے قریب کر لیتے ہیں تو بس پھر ہر چیز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتا جو اللہ کو پسندیدہ ہو. پھر جو ہے وہ موسم بدل جاتا ہے, رخ بدل جاتی ہے, ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں, اس کے جو ہے وہ پسند اور ناپسند کے معیار تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب معیار بلند ہو گیا, اب اللہ اور رسول کے معیار پر چلنا چاہ رہا ہے. ورنہ پہلے تو ہر کہو میں ایک عمل یہودی بھی کر رہا, نصرانی بھی کر رہا, یہودی بھی, بنگی بھی کر رہا, جو بھی کر رہا ہے, اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں, کوئی تمیز ہی نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, یہ ایک چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی. تو پہلا عمل داڑھی کا رکھنا, جیسا کہ میں نے کہا یہ واجب ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے آپ کو ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں وہ داڑھی کٹاتے تھے. پھر اولیاء کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے زمانے سے لے کر اور آج تک اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے, ولی بن ہی نہیں سکتا سنت کی مخالفت کرنے, بلکہ اگر کوئی اڑ کر بھی آئے, اڑتا ہوا آئے, لیکن ہو نبی کی سنت کا مخالف, تو وہ شعبدہ باز تو کہلائے گا, ولی نہیں کہلا سکتا. کیسے ولایت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے کہ نبی کی مخالفت کرے اور ولی بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ناممکن. ولی بنے گا ہی تب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے گا, آپ کی سنت پر عمل کرے گا. اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. اگر کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو راستہ پگڈنڈی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا اور ان تک پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور ان تک پہنچ گئے, عمر فاروق ان کے طریقے پر چلے ان تک پہنچ گئے, عثمان غنی, حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام ان کے راستوں پر چلے اور ان تک پہنچ گئے. دنیا کا بہت زیادہ حاصل ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کا شکر ادا کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی جو ہے وہ ننگا پوچھا رہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرے. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اچھے سے اچھے کپڑے پہنو, اچھے سے اچھا کھاؤ, کوئی ہماری شریعت منع نہیں کرتی. الحمدللہ شریعت تو بہت وسیع ہے ہماری, لیکن اتنی وسیع نہیں جتنی لوگ کرنا چاہتے ہیں, اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس پر میں ہمیشہ ایک قصہ سناتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک جگہ ٹرین رکی, ایک اسٹیشن پر وہ اترے اور جا کر دو رکعت جلدی سے نماز پڑھ کر آ گئے, ابھی ٹرین کھڑی بھی تھی, آگے بیٹھ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پنجاب کا سفر تھا, تو کہنے لو جی مولوی نے تو نماز بھی پڑھ لی. تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اے لے لوٹا تو بھی پڑھ لے, تینوں کسی نے منع کیتا؟ اس کا لطف چونکہ پنجابی زبان میں تھا اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا کہ بھائی تو بھی لوٹا لے لے, وضو کر لے, تو بھی کر لے, تجھے کسی نے منع کیا؟ یعنی اس بات میں بھی اعتراض کیا, انہوں نے تو نماز بھی پڑھ لی اور میں رہ گیا نماز, تو بھی پڑھ لے جا کے. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, باہر جا کے نماز پڑھیں گے تو اتنی لمبی نماز پڑھیں گے کہ بےچارے دوسرے لوگ تنگ آ جائیں گے. ارے بھائی سفر میں ہو تو مختصر نمازیں پڑھو, بس جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کر لو, بس کافی ہے. چھوٹی سے چھوٹی سورت پڑھو, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العظیم بھی آپ جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیں کافی, مت پڑھیے تین مرتبہ. سبحانک اللہم بھی چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں, سورہ فاتحہ پڑھ لو, سورت ملا لو, اور اس کے بعد مختصر جو ہے وہ سورتیں دو پڑھ کے, انا اعطینا کل کوثر پڑھ لیں, قل ھو اللہ احد پڑھیں, اور فوراً آ کے نماز پڑھ کے ختم. اب آپ نے جناب وہاں لمبی نماز شروع کر دی, پتہ چلا کہ پورے سورہ بقرہ کا رکوع شروع کر دیا, تو نمازی بھی تنگ ہوتے ہیں, پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بیچاروں کو یہ رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ ٹرین چل پڑے یا بس چل پڑے اور ہم رہ جائیں, پریشانی شروع ہو جاتی. تو اس لیے شریعت کے احکام بھی معلوم ہونے چاہیے, بعض اوقات احکام معلوم نہیں ہوتے پریشانی ہوتی. آج ہمارے یہاں مسجد میں دیکھیے موبائل بجتے رہتے ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے, پوری نماز میں وہ دوسروں کی نمازیں خراب کرتا رہے گا, اور میوزک والے جو ہے وہ ٹونیں بجتی رہتی ہیں, نتیجہ یہ کہ آدمی خود بھی اپنی نماز خراب کرتا ہے, دوسرے کی بھی خراب کرتا ہے. ارے بھائی اس کو بند کر لو, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی مختصر عمل سے. اگر یاد ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے, اول تو کوشش کرو کہ ایسی جو ہے وہ اس میں ٹون ہو کہ جو مختصر سی ہو اور جس میں گانے بجانے کا معاملہ نہ ہو. اصل مقصد اطلاع ہے کہ ابھی کوئی فون کر رہا ہے سن لو, اب وہ ٹون بجا رہا ہے گانے کی تو آپ نے ناچنا تو نہیں کرنا, ناچنا تو ہے نہیں اس پر کہ بھائی بین بج رہی ہے لہٰذا سانپ کی طرح آدمی جو ہے وہ ناچنا شروع کر دے. اس لیے جو ضرورت ہے اس کے مطابق عمل کیجئے, لیکن بالفرض چلیے ہم بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, جیب میں ہاتھ ڈالو اور اس کی پریکٹس پہلے سے کرو کہ کون سا بٹن دبانے سے بند ہو جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہرا بٹن پہ یاد رکھو, اسی کو آن کر دو تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ابھی نماز ہو رہی ہے اور میں ایسے وقت میں نماز پڑھ کے وقت میں جو ہے میں نے جو ہے وہ کسی کو جو اطلاع دی ہے. تو اس لیے میری پریکٹس تو اسی پر ہے. اول تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے بند ہو جائے, لیکن اگر کبھی ہو تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہرا بٹن اسٹارٹ کرنا. اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی, یعنی یہ انجانے میں ہو گیا, جان بوجھ کے نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ جو صاحب کر رہے تھے اس وقت بیان ہو رہا تھا, تو انہوں نے پورا بیان آدھے گھنٹے کا اس پہ سنا بھی بےچاروں. ہمارے ایک دوست ہیں جو انگلینڈ میں ہے, انہوں نے فون کیا تھا اور وہ الحمدللہ چونکہ شوق بھی رکھتے ہیں تو انہوں نے بند نہیں کیا, چاہتے تو بند کر لیتے ختم ہو جاتا, لیکن بعد میں انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ آپ کہاں شاید غلطی سے ایسے بٹن پر پڑ گیا کہ جس سے مجھے آواز آنے لگی اور میں نے جو ہے وہ پورا بیان سنا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. دین نہ معلوم ہونے کی بنا پر بعض اوقات مسائل, اب ہمارے ہاں نماز سے کوئی آدمی کسی کا وضو ٹوٹ گیا نکل گیا, اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صفے برابر کر لیں, وہ ساری صف خالی رہے گی, نماز ختم ہو جائے گی. حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ بھائی اب برابر والے ملتے چلے جائیں یا پیچھے سے آدمی آگے آ جائے, اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ طریقہ سمجھ لیں, آنے کے لیے پیر زمین پر لگے رہیں اور اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہلے دایاں قدم کو آگے بڑھائیں, پھر بائیں کو بڑھائیں, ایک لمحے کے لیے رکیں اور پھر دوسرا قدم آگے بڑھائیں اور صف میں پہنچ جائیں, کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. البتہ ترچھے مت آئیں, ایسا نہیں ہو کہ یہاں نماز کی جگہ ہے اور وہاں سے چلا آ رہا آدمی, ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ سینہ قبلے سے پھر جائے گا, نماز ختم ہو جائے گی. تو مسائل سیکھنے سے دین آسانی آسان, کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی چلا گیا نمازی تو جانے دیں, کوئی بات نہیں, اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا. اب آپ سڑک جائیں, اس جگہ کو خالی جگہ کو پر کر لیں, اگر کوئی پیچھے کھڑا ہے تو آگے آ جائے. حتیٰ کہ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ صفیں مکمل ہو گئیں اور یہ ایسی صف میں آیا کہ پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے, تو مسئلہ اگر کسی کو معلوم ہوئے تو ایسی صورت میں اگلے نمازی کو پیچھے کھینچ لے, اگلی صف میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پیچھے کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے. لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کو معلوم ہوگا, اس کو مسئلہ معلوم ہوگا, ورنہ وہ ہاتھ بات رکھ دے گا اور کہہ دے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ نماز میری خراب کر رہا ہے. تو اس لیے یہ اس صورت میں جب کہ اس شخص کو مسئلہ معلوم ہو تو ایسی صورت میں اس کو پھر پیچھے کر لے, تاکہ آپ کی اس صف میں بھی دو آدمی ہو جائیں کھڑے, اکیلا نہ ہو. لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ لوگ وضو کر رہے ہیں آئیں گے, پھر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال دین ہماری الحمدللہ اس وسعت ہے اس میں, لیکن جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے. تو بہرحال میں بات بتا رہا تھا اپنے استاد کی, انہوں نے کہا کہ بھائی تو بھی لوٹا لے لے, تو بھی وضو کر لے, تجھے کسی نے منع کیا؟ تو ایک صاحب وہ کہنے لگے کہ جی دین جو ہے نا بڑا بڑا کھلا ہے جی, تجھے تنگ کیتا ہے بڑا. انہوں نے کہا دین اتنا کھلا بھی نہیں جتنا تجھے کیتا ہے, مطلب دین اتنا کھلا بھی نہیں جتنا تم نے کھلا کر دیا, ایسا بھی کھلا نہیں کہ جو چاہے کر لو. اس کی حدود ہیں, ان حدود کی پابندی اور ان حدود میں رہنے کا نام دین ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے وہ پھر شریعت نہیں. شریعت کی جو حدود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو چاہے کریں, دنیا کے ترقی کے جس میدان میں قدم رکھیں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک مسلمان خلا میں بھی جا سکتا ہے, اس کی کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ اس کا چاند پہ جانا منع ہے. ٹھیک ہے اگر کسی نے کسی زمانے میں کہہ دیا کہ صاحب ناممکن ہے, تو یقیناً علم کی کمی کی بنا پر, لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا ہے آدمی کا تو ویسے ویسے اس کے خیالات میں توسع بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے نہ انجینئر بننے سے منع کیا نہ سائنسدان بننے سے کیا, لیکن شریعت چاہتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان بنو, اس کے بعد پھر جو چاہے بن جاؤ, پھر پاکستانی, پھر سب سے پہلے مسلمان بنو پھر پاکستانی بنو پھر اس کے بعد جو چاہے بنو. بلکہ پاکستانی سے پہلے بھی انسان, مسلمان بنو, انسان بنو, مسلمان بنو اور اس کے بعد, کیونکہ یہ چیز ضروری. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اپنی شریعت کو, دین کو سب سے آگے رکھیں. انشاءاللہ اگر دین سب سے آگے ہوگا تو دنیا ہمارے پیچھے پیچھے خود بخود ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا اپنے زمانے میں. روبے صدی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یعنی ایک انگریز نے یہ بات لکھی کہ اگر 10 سال مزید مل جاتے ان کو تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوتی. صرف 12.5 سال حکومت کی, 12 سال حکومت کی, لیکن اگر اور 10 سال مل جاتے تو امید تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی بنا پر کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب کفار کے علاقوں میں جاتے تھے تو وہاں پر ان کی جان و مال کا تحفظ کرتے تھے. اگر بالفرض کسی وقت فوجیں وہاں سے بلوانی ہوتی تھی تو جو جزیہ جو ٹیکس وہ وصول کر چکے ہوتے تھے وہ ان کو واپس کرتے تھے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, ہم چونکہ یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے اپنا ٹیکس اپنا جزیہ واپس لے لو, اس لیے کہ تم نے ہمیں یہ اس لیے دیا تھا اور ہم نے تم سے اس لیے دیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے, لیکن اب چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے اپنے پیسے واپس لے. بھلا بتائیے کوئی ایسا آج کے زمانے میں کرے گا؟ یہاں تو جو قیمتیں بڑھ جائیں کبھی واپس نہیں آتی پیچھے. 100 روپے بڑھا کے کہتے ہیں جی 75 روپے کیپ کر دیے چیز, پہلے 50 کی تھی 100 کی ہو گئی اور اس کے بعد کہتے ہیں کم قیمت کر کے 75 روپے ہی کر دی, تو 25 تو پڑ گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا فضل سے ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے. یہ پہلی سنت جو میں نے عرض کیا, بلکہ سنت میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نفس کے لیے بڑی بھاری بڑی بوجھل گرا گزرتی ہے داڑھی, اس کو اس سے اپنے چہروں کو سجائیے اور مت شرمائیے اس سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ تو کہتے رہیں گے, کٹائیں گے تب بھی کچھ کہتے ہیں, سارے آدمی تو خوش نہیں ہوتے بھائی. کتنے لوگ آپ کے پیٹ پیچھے گالیاں بکتے ہیں, کتنے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے کوئی آدمی ہمیں گالیاں بکے ہمیں وہ منظور, انشاءاللہ اس سے درجات بلند ہوں گے. اور اگر اس طور پر کوئی کہے کہ میاں بڑا راشی ہے بڑا مرتشی ہے بڑا ایسا ہے بڑا ویسا ہے, تو وہ جو ہے وہ گالیاں بکے وہ ایک الگ ہے, لیکن اگر دین کی خاطر کہے اور ہم صحیح ہوں بشرطے کے, تو انشاءاللہ ایسی صورت میں درجات بلند ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم دین اختیار کریں, شکل صورت بنائیں اور پھر جھوٹ بھی بولیں, پھر غیبت بھی کریں, کسی کا لے کے بھی کھا جائیں, ایسا نہیں, یہ نہ کریں, لیکن اس کے باوجود پھر بھی داڑھی رکھیں. اس لیے کہ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, چوری کرتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غیبت کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, سارے برے کام کر رہا ہے, خیانت کرتا ہے, تو یاد رکھیے کہ ایک گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے. داڑھی کٹانے کے گناہ تو کم از کم نہیں ہو رہا نا, ایک ہی گناہ ہو رہا ہے اس سے جو ہو رہا ہے. لیکن ایک آدمی داڑھی بھی کٹاتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, تو وہ داڑھی کٹانے کا بھی گناہگار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے اعمال بد میں مبتلا ہے, اس کے گناہ الگ. تو کون بہتر؟ دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی تو کسی کو نہیں کہتی غلط کام کرو, داڑھی تو نہیں کہتی نا, یہ تو انسان کا اپنا اندر کا ہے. بعض لوگ البتہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا عمل اختیار کرتے ہیں, لیکن ان کا دھوکہ زیادہ دن چلتا نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے بےمان آدمی چور آدمی چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ دیکھیے بہت سارے جو ہے وہ دھوکہ دینے والے فراڈی ہیں, وہ آتے ہی داڑھی بڑی اچھی شکل بنا کے حاجی صاحب بن کے آئیں گے, بعض اوقات تو رومال بھی اوڑھ لیں گے اوپر, وہ بھی لگا لیں گے جناب اقال تو کہ عرب سے آیا ویزے لے کے, اس کے بعد پیسے لے کے بھاگ جائے گا, ویزے کچھ نہیں. تو بعض اوقات شیطان اس شکل میں آتا ہے دھوکہ دینے کے لیے, کیونکہ مسلمان کو کسی اور شکل میں دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کے اس عمل کی بنا پر دین و شریعت کو جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے. کوئی اگر حدیث میں آتا خالف المشرکون, اب جائے کہ مصریوں نے کیا کیا, مصریوں نے یہ کیا کہ اس حدیث کی بنا پر داڑھی کٹانی شروع کر دی. کہا کیا بات ہے بھائی, کہتا بھائی یہودی داڑھی رکھتے ہیں اس لیے ہمیں حکم ہے مشرکین کی مخالفت کرو, لہذا ہم نے داڑھی کٹانی شروع کر دی. اب یہودی رکھتے ہیں لیکن کٹاتے بھی تو ہیں, دونوں باتیں. بہرحال میرے عزیز بھائیو, بات ساری نیتوں کی ہے, نیتوں کا دار, سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. داڑھی رکھیں, داڑھی بڑھائیں, مونچھیں کٹائیں اور اپنی شکل و صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اختیار کریں, صورت کے مطابق بنائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی بنا پر ہی ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو چھڑوا دیں گے. ہم ظاہری اعمال تو کم از کم ٹھیک کریں, باطن بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ظاہر بناؤ باطن کو نہ بناؤ, ہمارا کام تو دونوں ہے. میں نے کہا نا اسلام اور ایمان یہ ہے کہ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر قلب تک پہنچتا ہے, اور ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر ظاہر تک پہنچتا ہے. یعنی جب ایمان لے آئے تو اب نماز بھی پڑھیں گے. کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مسجد میں جانے سے دکھلاوا ہوتا ہے, ریاکاری ہوتی ہے, اس لیے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, تو یہ سوچ اس کی غلط. اگر کوئی آدمی اندر گھر میں نماز پڑھتا ہے لیکن باہر کہتا ہے میں تو مسلمان نہیں ہوں اور شکل و صورت بھی بظاہر مسلمانوں جیسی نہیں ہے, لیکن اندر جو ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے, خاموشی سے چھپ کے حج کے لیے بھی چلا جاتا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن ظاہر میں کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, تو ہم تو ظاہر کے پابند ہیں, مر جائے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ مسلمان نہیں تھا. لیکن ایک آدمی اگر باطنی اس میں خرابیاں ہیں، ظاہر میں مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا اس کا، بہرحال ہم ظاہر میں معاملہ جو کریں گے وہ اہل اسلام جیسا کریں گے. اس لیے یاد رکھیے ظاہر کی بھی بہت قدر و قیمت ہے، یہ نہیں کہ ظاہر کی قدر و قیمت نہیں ہے، باطن کی بھی قدر و قیمت ہے، ظاہر کی بھی قدر و قیمت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی پاکستان کا فوجی ہو لیکن انڈیا کی وردی پہن کے آ جائے، کیا ہوگا بھائی؟ ظاہر تبدیل کر لے گا تو کون کہے گا پاکستانی ہے؟ کہے گا بھائی تو انڈیا کا فوجی، یہ پکڑو اس کو مارو، جاسوس لگتا ہے. تو اس لیے ظاہر یہ ہماری وردی ہے، ہم اس وردی میں آ جائیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ظاہری گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان استقامت عطا فرمائے، اور ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل اسلام کی عزت کا سبب بنے، عظمت کا سبب بنے، ان کی بے عزتی کا سبب نہ بنے. اور جن ہمارے بھائیوں نے ابھی تک یہ عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دے کہ وہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بھی اختیار کریں. اور الحمدللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم دلی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ بات عرض کر رہے ہیں، خدا نہ کرے اس بنا پر نہیں، ہو سکتا ہے ان کے باطنی اعمال بعد ہم سے ہی بڑھ کر ہوں، کوئی دعویٰ نہیں اس لیے ہمیں. باقی یہ کہ آدمی ظاہر بھی اچھا کرے، بھائی باطن بھی اچھا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے انشاءاللہ. باقی جو اعمال ہیں اس سلسلے کی جو وضاحت ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لیجئے، یہاں پر جو بیانات ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ اس کی سیریز بھی تیار کی جاتی ہے. ہمارے بھائی جواد صاحب اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، اپنے طور پر بغیر ان سے کسی نے کہا نہیں سنا نہیں، لیکن اپنے طور پر انہوں نے ان بیانات کو جمع بھی کیا، اور اب تک غالباً یہ تیسرا ولیم ہے، اس کے بعد چوتھا بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، اور اس میں بھی تقریباً 50 گھنٹے کے بیانات ہیں. تو وہ یہاں پر تقسیم کے لیے لائیں گے، وہ حضرات لیں جو صرف اس کو سن سکیں یا آگے کسی کو دیں جو سنیں. مطلب کتاب تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، لیکن سی ڈی ایسی چیز ہے کہ جس کو استعمال کرنا آتا ہے جو ہے وہ کمپیوٹر وغیرہ، تو وہی اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس لیے یہ تقسیم کر رہے ہیں، اس کو آپ بے شک لے لیں جو لینا چاہیں، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ فائدہ پہنچے تو جنہوں نے یہ تیار کی ان کی بھی دعا فرما دیجئے، اور آپ سے بھی میں اپنے لیے بھی دعا کا خواستگار ہوں کہ میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین پر استقامت دے اور خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اصل کامیابی ہماری اسی میں. جو صاحب لینا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ یہ ان تک پہنچ جائیں اور انہیں دے دیں. ہاتھ کھڑا کر دیجئے، ایسے پتہ نہیں چلے گا کس نے لینی ہے کس نے نہیں لینی. جو رہ جائیں اگر بعد میں دعا کے بعد بھی چاہیں تو ان سے حاصل کر سکتے ہیں.